hierba.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. پردہ نشین محترمہ میری مائیں اور بہنیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں باب قائم کرتے ہیں باب فی التقوی, اور رمضان کی مناسبت سے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ دیا ہے اسی لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم رمضان میں عبادت کر کے روزہ رکھ کر کے تم متقی بن جاؤ. ایک بات ضرور یاد رکھے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے لیے آتے ہیں, دل میں یقین ہونا چاہیے کہ جو بات ہم سنیں گے اس پر عمل ضرور کریں گے, کوشش کریں گے جتنا ہو سکے گا اس پر ہم عمل کریں گے. اس لیے کہ حدیث کا سننا سنانا سیکھنا سکھانا بہت بڑا ثواب ہے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, صحابی رسول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو حدیث سیکھی, دو حدیث یا سیکھ کر کے کسی اور کو سکھا دی, خود بھی عمل کرے دوسروں کو بھی سکھائیں اور وہ بھی عمل کرے اس سے فائدہ اٹھائیں, تو وہ دو حدیث سیکھنا یا دوسرے کو سکھانا یہ 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 60 ایئرز کی جو عبادت ہوتی ہے کتنا مشکل ہے, 60 ایئرز عبادت کرنا اس سے بھی بہتر ہے. امام باقر نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, فرمایا ایک صحیح حدیث کا سیکھنا دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہے. اسی لیے اللہ کی رضا اگر چاہتے ہو تو پھر حدیث سیکھنے سے اور سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے کوئی افضل عمل نہیں ہے. امام وقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عمل حدیث کے سیکھنے اور سکھانے سے افضل ہوتا تو میں وہ کرتا, اس لیے کہ نوافل سے بھی زیادہ افضل اگر سب کوئی عمل ہے, نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ افضل اگر کوئی عمل ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھنا اور سکھانا ہے. تو یہ ہم جو یہاں پر آتے ہیں یہ ضرور نیت کر لیں کہ جو بات ہم سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے. محمد ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں, عمر ابن عبدالعزیز اور ایک ہے محمد ابن عبدالعزیز، وہ فرماتے ہیں کہ ابو زرعہ نے مجھے خط لکھا اور اس میں میراث کے مسائل سمجھائے کہ میراث کے مسائل کیا کیا ہے، کس طرح میراث کو تقسیم کرنا چاہیے. کہا جمعہ کا دین تھا، صبح سے لے کر جمعہ تک، اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھر عصر تک، پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر مغرب تک میں ان مسائل کو سیکھتا رہا. میں نے اس دن کوئی نوافل نہیں پڑھی سوائے فرائض اور سنن کے، اس لیے کہ مسائل حدیث اور حدیث کا پڑھنا نوافل سے بھی افضل ہے، سب سے افضل عمل ہے. اس لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے قبول کیا ہے. اس پر عمل کی ضرور نیت کریں کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے یا جو کچھ بھی ہم سنیں گے اس پر عمل ضرور کریں گے. آج کے اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے رزق کا اللہ کے رزق دینا اللہ کے ذمے ہے، لیکن رزق کیسے آئے گا ہمارے زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں اللہ برکت کیسے دے گا؟ یاد رکھو اللہ پاک تقویٰ پر جو انعام دیتے ہیں یہ باب تقویٰ کا ہے، اور رمضان میں خصوصاً روزہ رکھ کر اللہ تقویٰ عطا کر دیتے ہیں. پہلے تو بات تو یہ سمجھے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کس کو کہتے ہیں. اگر یہی بات سمجھ میں نہ آئی کہ تقویٰ کا کیا مطلب ہے تو پھر آگے جتنی بھی بات بیان کی جائے گی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو سب سے پہلے تقویٰ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھے. تقویٰ کا مطلب ہے ڈر، خوف. اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، اور جن باتوں سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہو، اللہ کی مان کر چلنا، اللہ کا فرما بردار بننا، یہ تقویٰ ہے. اس کا نام ہے تقویٰ. اسی لیے سید سلیمان ندوی نے حکیم الامت حضرت مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت تصوف کس کو کہتے ہیں، صوفی کس کو کہتے ہیں، تصوف کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا، بدن کے رگ رگ سے، ریشے ریشے سے گناہ کی کھوٹ نکل جائیں، گناہ سے انسان بچ جائیں، یہی تصوف ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی تصوف ہے، یہی تقویٰ ہے. آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. اب اس تقویٰ پر اللہ کتنا انعام دیتا ہے، قرآن پڑھا پڑا ہے کہ آدمی تقویٰ والی زندگی اختیار کرے. انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، انسان ہے، اور انسان ہی سے گناہ ہوتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ ہو جائیں اور گناہ ہونے پر اگر آدمی توبہ کر لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اور ایک جگہ فرمایا، کل بنی آدم خطاؤں، کل بنی آدم خطاؤں، ہر آدم کا، آدم کی اولاد سے گناہ ہو جاتا ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. کبھی سنا ہے کہ بہترین گنہگار ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے بہترین گنہگار، وخیر الخطائین، سب سے اچھا گنہگار کون سا ہے؟ جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، یہ بہترین گنہگار ہے. ایک تو ہے گناہ ہو جاتا ہے زندگی بھر توبہ نہیں کرتا ہے، اور ایک ہے گناہ ہو جاتا ہے ندامت کی وجہ سے اب اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیتا ہے، دو رکعت توبہ کی نماز پڑھ لیتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے. اللہ کے سامنے استغفر اللہ پڑھتا ہے روزانہ، 100 بار پڑھ لے، 50 بار پڑھ لے، 10 بار پڑھ لے. وہ نہیں کر سکتے تو اللہ مغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ہے استغفار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا،
نبی تو معصوم ہے, خود اللہ نے قرآن میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. گناہ ہوتا ہے. ایک آدمی آیا ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ کے پاس اور آنے کے بعد کہا حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں زنا کروں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں, میں چوری کروں, میں ڈکیتی کروں, میں قتل کروں, میرا دل چاہتا ہے, لیکن دوسری طرف دل میں یہ بھی ہے کہ اللہ میری پکڑ نہ کرے, گناہ بھی کروں اور پکڑ نہ ہو. حضرت نے فرمایا ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کی پکڑ نہ ہو, اس کو نہ پکڑا جائے, اس کو سزا نہ ہو, ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. وہ تو باپ بھی نہیں چھوڑتا ہے, ماں بھی نہیں چھوڑتی ہے کہ بیٹا اگر کوئی ایسا قصور کرے جس پر اس کو نہ ڈانٹا جائے. یہاں تو احکم الحاکمین ہے, اس کی نافرمانی ہو اور پھر اس کو وہ اللہ نہ پکڑے, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن حضرت نے پھر کہا چلو ٹھیک ہے, تم چاہتے ہو کہ گناہ بھی کرو اور اللہ تمہاری پکڑ نہ کرے, تو ایک کام کرو. کہ کون سا کام؟ کہاں کہیں چھپ چھپ کر گناہ کر لینا اللہ کو نظر نہ آوے, کہیں چھپ کر گناہ کر لینا اللہ کو نظر نہ آوے. تو اس نے کہا ایسی تو کون سی جگہ ہے, ایسی تو کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر آدمی چھپ چھپ کر گناہ کرے اور اللہ کو پتا نہ ہو. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو, پھر میں کیسے چھپ کر گناہ کروں؟ اوپر سوئچ آف کریے. اچھا تو ساتھ ساتھ میں ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کروں چھپ کر اور اللہ کو پتا نہ چلے؟ کہا چلو یہ نہیں کر سکتے, دوسرا کام کرو. کہ کون سا کام کرو؟ کہا تم اللہ سے کہہ دو کہ یہ میں اپنا کھانا کھاتا ہوں, اپنا کھانا اپنی روزی میں کھاتا ہوں, اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں, آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے, میں اپنا کھانا کھاتا ہوں. کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, سارا ہی رزق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ساری تقسیم اللہ کی طرف سے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, چاہے وہ جانور ہو, پرندہ ہو, درندہ ہو, انسان ہو, جنات ہو, سارے ساری چیزوں کے سارے انسان جنات سارے درندے پرندوں کا کھانا اگر ہے تو اللہ کے اوپر, اللہ کے ذمے ہے, یہ تو اللہ ہی کے ذمے ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی روزی کھاؤں اللہ کی روزی نہ کھاؤں؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. کہا تیسرا کام کر لو, ایسے کوئی ملک میں چلے جاؤ, ایسے کوئی گاؤں میں چلے جاؤ, ایسے کوئی دیہات میں چلے جاؤ جو اللہ کے ملک سے باہر ہو, اللہ کے شہر سے باہر ہو. فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے, سارا ہی ملک اللہ کا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, نہ میں آسمان سے نکل سکتا ہوں نہ زمین سے نکل سکتا ہوں, جہاں بھی جاؤں اللہ کی حکومت ہے, زمین پر بھی آسمان پر بھی, میں یہاں سے نکل کر کے گناہ نہیں کر سکتا ہوں. کہ ایک اور کام کر لو. کہ کون سا کام؟ کہ ملک الموت آئے تو اس کو کہہ دینا بھاگ یہاں سے, میں تمہارے ساتھ نہیں آتا ہوں, چھوڑ دو مجھے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ملک الموت کے سامنے میں یوں کہوں چلے جاؤ, وہ تو مجھے چھوڑنے والے نہیں ہے. ارے ان کو ایسا کہہ دینا کہ ابھی میں نہیں آتا ہوں, بعد میں آنا, کچھ سالوں کے بعد آنا. فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. قرآن میں تو اللہ کہہ رہے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, جب موت آتی ہے تو ایک گھڑی آگے بھی نہیں ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کبھی تو ایسا ہوتا ہے وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. فلا يستطيعون توصية, وصیت کا موقع بھی نہیں ملتا, وصیت کرنے کی طاقت بھی نہیں, وہ کہنا چاہتا ہے بول بھی نہیں سکتا ہے. ولا الى اهلهم يرجعون, اور نہ تو اپنے گھر پر لوٹ سکتا ہے, راستے میں کئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, موت آ گئی, واپس گھر پہنچ بھی نہیں سکتا ہے. پہنچے گا مرنے کے بعد، زندہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. فرمایا اللہ، اللہ تو قرآن میں یوں کہتا ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، بہت مشکل ہے، میں کیسے فرشتوں کو کہوں چلے جاؤ یا بعد میں آنا، یہ تو قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ آپ چلو ایسا نہیں تو ایسا کرو، قبر کے اندر میں فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے، ان کو کہہ دینا کہ میں تمہیں سوال کا جواب نہیں دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے. کہا میرے اندر کہاں طاقت، میں اکیلا قبر میں، نہ میرا باپ، نہ میری ماں، نہ میرا بھائی، نہ میری بہن، نہ میرا کوئی دوست، ان فرشتوں کے سامنے جو گرز لے کر آئیں گے، نیلی نیلی آنکھیں ہوگی اور لمبے لمبے بال ہوں گے، وہ آئیں گے اور زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، اور گرز جہنم کا بنا ہوا ہوگا. کیسے میں ان کے سامنے ٹک سکتا ہوں؟ کیسے میں کہہ سکتا ہوں نکلو یہاں سے؟ وہ تو ایک ماریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70 ہاتھ زمین کے نیچے چلا جائے گا، ساتوں زمین کے نیچے آدمی چلا جائے گا، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تمہیں کہے تم نے بڑے گناہ کیے، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، تو کہہ دینا اللہ کو میں جہنم میں نہیں جاتا ہوں، تم کیا کر سکتے ہو مجھے؟ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کو کہوں. یہ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں، ایک انسان کو سمجھانے کا جو انداز ہے تاکہ یہ گناہ چھوڑ دے. فرمایا نہ میں دنیا میں بچ سکتا ہوں اللہ کے، نہ اللہ کی زمین سے نکل سکتا ہوں، نہ اللہ کا کھانا چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں ملک الموت کو بھگا سکتا ہوں، نہ میں قبر کے فرشتوں کو بھگا سکتا ہوں، نہ میں اللہ کے سامنے یوں کہہ سکتا ہوں جہنم میں نہیں جاتا. تو فرمایا تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے ذرہ برابر، پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ سب چیز اللہ کی طرف سے ہے، پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اگر اللہ تمہیں پوچھ لے، اگر اللہ تمہیں کہے کہ سب کچھ تو میں نے تجھے دیا تھا، طاقت میں نے دی تھی، گھر میں نے دیا تھا، اور کھانا اور تقسیم تیرے بدن میں قوت میں نے دی تھی، پھر میرے ہی خراب استعمال کی تو نے، میں کیا جواب دوں گا؟ اسی لیے اس آج کے باب میں امام نووی رحمت اللہ علیہ ایسی آیتیں لائے ہیں جن آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم تقویٰ والی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس تقویٰ کی وجہ سے تمہارے لیے روزی کا دروازہ کون کون سا انعام دیں گے. اللہ انعامات کو بیان کیا جا رہا ہے، تقویٰ پر کون کون سے انعام ملیں گے، یہ آج کا موضوع ہے. آدمی تقویٰ والی زندگی گزارے، اور رمضان اللہ چاہتا ہی ہے کہ میں روزہ دوں کہ تاکہ تمہاری زندگی تقویٰ والی ہو جائے، اور اللہ کہیں پر کہتا ہے وجعلنا للمتقین اماما، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں متقیوں کا، تقوی والوں کا امام بنا دے، ہم تقوی والی زندگی گزارے. یہ اللہ نے جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے. اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا مال ہوتے ہوئے مال کی محبت میں، مال کی اتنی محبت ہے کہ آدمی اپنے جیب سے ایک پیسہ نکالنا نہیں چاہتا ہے، اس کو مال سے بڑی محبت ہے، مال کی محبت ہوتے ہوئے مال کو خرچ کرنا یہ کمال تقویٰ کی علامت ہے. آدمی کے پاس مال ہے اور مال کی بڑی محبت ہے کہ یہ گریڈی ہے کہ مال جمع کرتا رہوں لیکن خرچ نہ کروں، اس کی محبت ہوتے ہوئے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زکات کے علاوہ صدقات کو نکالتا ہے، یہ کامل تقویٰ کی علامت ہے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ حکیم الامت نے پھر ایک مثال دی کہ ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں گیا، مؤذن کے پاس، اور جا کر کے ایک برتن میں یعنی کانچ کی پلیٹ میں وہ تھوڑا سا کھیر ڈالا، کہا جاؤ مؤذن صاحب مسجد کے بھوکے ہوں گے، ان کو یہ کھیر کھلا دو. وہ لے کر آیا کھیر کو، کہاں پر؟ کانچ کی پلیٹ میں. مؤذن صاحب نے وہ کھیر تو کھا لیا، کھانے کے بعد جب پلیٹ دی ہے اس بچے کے ہاتھ سے وہ کانچ کی پلیٹ گر گئی. حکیم الامت نے اس کو نقل فرمایا گر گئی، تو وہ بچہ رونے لگا، اتنا رویا کہنے لگا اب میں گھر نہیں جاؤں گا. تو مؤذن صاحب نے پوچھا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا میری امی مجھے مارے گی. اس زمانے میں مسجدوں میں مؤذن باہر سے آتے تھے اور اذان دیتے تھے تنخواہ وغیرہ پر. ہمارے گاؤں کے مؤذن تھے، دوسرے گاؤں جاب پر تھے، تو گھر والوں نے ایک روٹی دی حضرت مؤذن صاحب، وہ گھر گھر جا کر کھانا مانگتے تھے، ایک روٹی دے دی.
تو اس مؤذن نے کہا تیرے ماں باپ صرف روٹی کھاتے, روٹی کے ساتھ سالن بھی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے, کہ خالی روٹی ہی کھاتے ہیں, میں روٹی ہی کھاؤں گا, اس کے ساتھ کچھ ہوگا نہیں. تو ایسا ہوتا ہے. اب اس زمانے میں بھی چار بچہ رونے لگا. مؤذن نے پوچھا کیا ہوا, کیوں روتا ہے؟ کہا میری امی اس پلیٹ سے روزانہ میری ٹٹی صاف کرتی ہے, میری ٹوائلٹ صاف کرتی ہے اس پلیٹ سے. اچھا اس میں مجھے ٹٹی, اس میں مجھے کھیر دے کر مجھے کھلایا. حکیم الامت فرماتے ایسی بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ چمڑی جائے لیکن ڈمڑی نہ جائے. مال کی محبت ہوتے ہوئے آدمی اپنے مال کو خرچ کرے. سبحان اللہ, فرمائے کمال تقویٰ کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تین کام بہت کرتے تھے. تین کام, نمبر ایک کثرت سے عبادت کرتے تھے. اور دنوں میں اتنی عبادت نہیں کرتے, یعنی کرتے تھے خوب, لیکن رمضان میں اور زیادہ عبادت کرتے تھے, اپنا وقت عبادت میں زیادہ لگاتے تھے. نمبر دو کثرت سے دعائیں فرماتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں فرماتے تھے, بہت دعائیں کرتے تھے. اور خصوصاً نبی علیہ السلام نے اس امت کو دو دعا کرنے کا حکم دیا کہ رمضان کے مہینے میں دو دعائیں ضرور کرو. ایک تو یہ ہے اللہ سے جنت مانگو. رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں, وہ فتحت ابواب الجنہ, اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں. وہ غلقت ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. اور آگے کہا وہ شیاطین کو, سلسلت الشیاطین, شیطان کو باندھ دیا ہے زنجیر کے اندر میں. یہ جنت کے دروازے کھلے ہیں تو تم رمضان میں اللہ سے جنت الفردوس کو مانگو, جنت کو مانگو. اور دوسری دعا جہنم سے پناہ مانگو, جہنم سے پناہ مانگو. یہ دو کام ضرور کیا کرو رمضان میں. ویسے تو چار کام کرنے کا حکم دیا ہے. ایک تو کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا. نمبر دو استغفار کرنے کا حکم دیا, کثرت سے استغفار کرے رمضان کے مہینے میں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, یا استغفر اللہ, استغفر اللہ, جتنا بھی استغفار ہو, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ, جو بھی استغفار یاد ہو وہ استغفار کثرت سے کرے. اور نمبر تین پر جنت کو مانگے, اور نمبر چار پر جہنم سے پناہ مانگے. یہ چار کام کرنے کا ویسے تو حکم دیا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا کام فرماتے تھے دو ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے رمضان کے مہینے میں, خوب دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے جیسے پانی بہتا ہے اس طرح نبی علیہ السلام جو بھی ہوتا تھا اللہ کے راستے میں رمضان میں خرچ کرتے تھے. اس کا بہت زیادہ, بہت زیادہ ثواب ہے. حضرت معاذ, تو تقویٰ والی زندگی یہ بہت ضروری ہے. جہاں کہیں بھی ہو, دنیا کے جس کونے میں ہو, تقویٰ والی زندگی گزارے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا. جاؤ وہاں پر جا کر آپ گورننگ کا کام کریں, یمن کا, پورے یمن کے اندر میں آپ گورنر ہے. لیکن جاتے ہوئے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو لمبی نصیحت فرمائی. اور عجیب بات فرمایا, جب تم واپس آؤ گے تو پھر تمہارا گزر میری قبر پر سے ہوگا, میں انتقال کر جاؤں گا. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہی ہے. کیا گزری ہوگی اس صحابی پر کہ جس کا آخری دیدار ہے نبی علیہ السلام کا, اب کے بعد دیدار نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب واپس آئیں گے کبھی تو اس وقت تو نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہوگا. یہ خود نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ معاذ ابن جبل, میں تمہیں گورنر بنا رہا ہوں یمن کا, وہاں جاؤ اور اس طریقے سے تبلیغ کا کام کرنا ہے. جب واپس آؤ تو تمہاری میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی, تمہارا گزر میری قبر پر سے ہوگا. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب رونے لگے, بہت زیادہ رونے لگے. اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چل رہے تھے مدینہ منورہ سے باہر, ان کو الوداع کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ میں تمہیں الوداع کرنے جا رہا ہوں. اس وقت حضرت معاذ ابن جبل
فوٹ فوٹ رو رہے, فوٹ فوٹ کر رو رہے ہیں, معانقہ کر رہے ہیں. اس وقت نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی, حضرت معاذ ابن جبل کو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے, فرمایا ان اول الناس بی المتقون کانوا حیث کانوا. فرمایا میرے نزدیک سب سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب, کیا کہہ رہے ہیں, مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تقوی والی زندگی گزارے, چاہے جہاں کہیں بھی ہو, چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو, ہندوستان, پاکستان, دنیا کے کسی کونے میں ہو, لیکن جہاں کہیں بھی ہے تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے قریب ہے. اگر ایک آدمی مدینہ منورہ میں رہے لیکن اس کی زندگی تقوی والی نہیں ہے تو وہ مجھ سے دور ہے, اور ایک آدمی دور ہے اور تقوی والی زندگی گزارتا ہے, اللہ کا ڈر ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, وہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل قریب ہے. اسے معلوم ہوتا ہے اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے. لیکن انسان ہے, انسان ہے, گناہ ہو جاتا ہے. اب ایسے گناہ کے اوپر اگر انسان اس گناہ کے اوپر اللہ سے توبہ کر لے, اللہ سے توبہ کر لے, یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. اسی لیے تقوی کے اوپر جو انعامات ہیں, کون کون سے انعام تقوی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں, اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا سب سے پہلا انعام جو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے لیے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے. تقوی والی زندگی ہوگی تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے کام کو آسان کر دوں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام کو آسان کر دیتا ہے, کبھی مشکل نہیں آتی ہے. گناہوں سے جو بچتا ہے تو اللہ اس کی زندگیوں میں آسانیاں کر دیتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. نمبر دو, فرمایا جو آدمی, جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو اتنا غیب سے روزی دیتا ہے, انسن, نظر نہیں آتا کہاں سے پیسے آئے ہیں. فرمایا جو تقوی والی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتے ہیں کہ اس کو اندازہ تک نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھے کہاں سے یہ روزی دی ہے جس کو یہاں بیان کر رہے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اس کو رزق دے گا اس طریقے سے کہ اس کو وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھے کہاں سے مدد کر دی. بہت سی مرتبہ آدمی کو کچھ ضرورت ہوتی ہے اور اس کا کام پورا ہو جاتا ہے کہ مجھے ضرورت تھی, اللہ پاک نے میری مدد کر دی. اور نمبر دو, کہا اس کے سارے مصائب, ساری بیماریاں, پریشانیاں اللہ دور کر دیتا ہے جس کو یہاں کہہ رہے ہیں اللہ پاک. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا, تقوی والی زندگی اختیار کرے گی, اللہ تبارک و تعالی اس کی رنج کو, اس کی مصیبتوں کو, اس کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی دور کر دے گا. گویا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسری نعمت بیان فرمائی کہ جو تقوی والی زندگی گزارے, مرد ہو یا عورت, ایک تو اس کے کام کو اللہ آسان کر دے گا, نمبر دو اللہ تعالی اس کو بے حساب یعنی اس طریقے سے روزی دے گا کہ اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوگا, اس کی غیب سے اللہ مدد کرے گا, نمبر تین اللہ تعالیٰ اس کی ساری مصیبتوں کو اور اس کے رنج اور پریشانیوں کو دور کر دے گا. چوتھا انعام جو آج کی تراوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی تراوی میں جو آج آیت پڑھی جائے گی اس میں نوے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرو گے, یجعل لکم فرقانا, اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا. اب فرقان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ تمہارے دل کو کھول دے گا, اب تمہارے دل کو اتنا کھولے گا کہ تمہیں پتا چل جائے گا جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کون سا اللہ کو محبوب ہے, کون سا اللہ کو محبوب نہیں. تمہارے دل کے اندر میں اللہ ایک قسم کا نور پیدا کر دے گا, اس نور سے تم چلو گے شریعت کے اوپر کہ تمہیں پتا چلے گا رائٹ کیا ہے, رونگ کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اس کا اندازہ ہو جائے گا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اور آگے فرمایا تقوی والی زندگی اگر کوئی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, مومن کی زندگی اللہ عافیت والی بنا دے گا. جو آدمی گناہ سے بچتا ہے, یہ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ بیان فرمائے ہیں, یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تقوی پر دینے والا ہے کہ تقوی والی زندگی گزارو گے اے میرے بندے, اے میری بندیاں, تو میں تمہارے دلوں میں سکون اتار دوں گا, تمہارے گھروں میں سکون ہوگا, تمہاری اولاد میں سکون ہوگا, تمہاری زندگیوں میں سکون ہوگا, اور عافیت والی زندگی میں عطا کروں گا. اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے میں ایک اور انعام دوں گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, میں تمہیں پاکیزہ زندگی دوں گا, حیاتن طیبہ, ایسی زندگی جس پر اللہ تمہیں عزت دے گا, اللہ تمہیں پاکیزہ زندگی دیں گے دنیا کے اندر میں. اور ساتھ ساتھ میں اللہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی والی زندگی گزارو گے ایک اور انعام میں تمہیں دوں گا, وہ کیا ہے, تمہارا اکرام ہوگا, عزت ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ مکرم بن جائے گا, سب کے اندر میں تمہاری عزتیں ہوگی, مکرم ہوں گے. کون؟ اتقاکم, جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا, سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا. یہ قرآن میں اللہ بیان فرماتے ہیں. اور ایک اور انعام قرآن میں اللہ دے رہے ہیں, فرمایا اگر تم تقوی والی زندگی گزارو گے تو میں تمہیں اپنا ولی بناؤں گا, اپنا دوست بناؤں گا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو اے میرے بندو, میری بندی, اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, ان اولیاء اللہ, اللہ کے ولی وہ ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا, انہیں کوئی رنج نہیں ہوتا, یعنی مرتے ہوئے کوئی خوف نہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے کوئی رنج نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن سوال ہوتا ہے اللہ تیرے ولی کون ہے, تو آگے اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان والے ہو, یتقون اور تقوی والی زندگی گزارے, اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزارے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, کوشش کریں گناہ سے بچانے کی, آنکھوں سے, زبان سے, کان سے, اپنے ہاتھوں سے. یہ ہم تو 99%, 95%, 94%, 90% ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. سارے گناہ تو کوئی نہیں کرتا ہے, کوئی ایک گناہ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, کوئی زنا میں پھنسا ہوا ہوتا ہے ایک گناہ میں, کوئی چوری میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, کوئی غیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, دوسرا گناہ نہیں کرتا ہے. تو گویا ولی بننے کے لیے کچھ رکاوٹیں باقی ہے, ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کے لیے کہہ رہے تقوی والی زندگی مکمل اختیار کر لو, میں تمہیں اپنا ولی بنا دوں گا. اور جب اللہ کا ولی بن جائے گا تو اللہ کے یہاں نہ مرتے ہوئے کوئی خوف ہوگا, نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی تکلیف اور رنج ہوگی. ایک اور انعام قرآن میں اللہ بیان فرماتے ہیں, عجیب انعامات ہیں تقوی والی زندگی پر. فرمایا اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو یجعل لکم فرقانا, آگے فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, میں تمہاری برائیوں کو کفارہ کر دوں گا, میں تمہاری برائیوں کو ختم کر دوں گا, تمہارے زندگی کے سارے گناہ کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا, میں ختم کر دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. کتنے نعمت ہیں, کتنے انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ایک آدمی کے پاس اس کا قرضہ باقی تھا, قرضہ. تو ایک مرتبہ دھوپ میں چلتے تھے, دھوپ میں, بہت دھوپ تھی, واز اے ویری ویری ہاٹ ڈے. تو کسی نے کہا حضرت یہ سائے میں کھڑے رہو, اس مکان کا سایہ ہے، اس سائے میں کھڑے رہو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آدمی کے مکان کے سائے میں میں کھڑا نہیں رہوں گا، اس لیے کہ میں نے اس آدمی کو قرضہ دیا ہوا ہے، قرضہ دیا ہوا ہے، اس کے گھر کے سائے سے اگر میں فائدہ اٹھاؤں گا تو یہ بھی ایک سود ہو جائے گا۔ کتنا تقویٰ ہوگا ان کے اندر۔ ایک مرتبہ بکری گم ہو گئی کسی کی، اعلان کیا گیا کہ بھائی میری بکری گم ہو گئی، کسی نے چوری کر لی ہے، چوری کر کے لے گیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا لوگوں سے، بلکہ بچر مین سے پوچھا کہ بکری کی کم سے کم زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہوتی ہے؟ فرمایا 7 سال یا 10 سال یا 8 سال بتایا۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس گاؤں میں رہتے ہوئے 7, 8, 10 سال تک کبھی بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ ہو سکتا ہے کسی نے چوری کر لی ہو اور اس کو ذبح کر دے اور وہ بیچے، کہیں ہم اس حرام چوری کی ہوئی بکری کا گوشت میرے پیٹ میں چلا جائیں تو اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ تھے ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنے متقی تھے، کتنے نیک تھے۔ اس لیے تقوی والی زندگی پر اللہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ میرے لڑکے سالم کو دشمن نے گرفتار کر لیا ہے، میرے لڑکے اس کو دشمن نے پکڑ لیا ہے۔ بہت عجیب وظیفہ ہے، بہت زبردست وظیفہ ہے کیس جیتنے کے لیے، لیکن حقیقت میں بھی سچا ہو تو ہے نا، 100 بلی مار کر بھی حج کو چلے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آدمی نے کہا تھا عجیب بات کہ بھائی میں حج میں جاتا ہوں، میں آؤں اس سے پہلے فلاں کو قتل کر دینا، ایسے کیسے حج قبول ہوگا؟ ایسے بھی لوگ کہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں تو کہ وظیفہ دے دو، کسی کا مال چوری کر لیا اور پھر وظیفہ۔ وظیفہ اور چوری میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا، کیسے وظیفہ ہیلپ کرے گا؟ کسی کو قتل کر دیا تو اس پر وظیفے کام نہیں آتے ہیں۔ آدمی سچ ہے، بے قصور ہے اور بے قصوری میں پکڑا جاتا ہے۔ دیکھو یہاں پر سالم دشمن کے سامنے، کافر نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد لے گئے اس کو، ماں بڑی پریشان تھی کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، دونوں ماں باپ، ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا، رونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اور تمہارے لڑکے کی ماں کو حکم دیتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ ایک وظیفہ کریں۔ کون سا وظیفہ؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دوسری حدیث میں ہے دو کام کریں، ایک تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں کثرت سے مراد 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اور دوسرا کام تقوی والی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یہ دونوں بات حدیث میں ہے، تقوی والی کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور لا حول پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہ کام جب ماں باپ نے شروع کیا، کچھ ہی دن نہیں ہوئے تھے کہ لڑکا قید سے چھٹ کر آ گیا اور دشمنوں کی 4,000 بکریاں اور اونٹ کو بھی لے کر آ گیا، گویا مال غنیمت بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ والد کے پاس پہنچ گیا۔ جب یہ ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، وہ کیسے بکریوں کو لے سکتے تھے؟ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہا، حضرت اس طرح کا وظیفہ ہم نے کیا اور تقوی والی زندگی گزارنا شروع کیا، اللہ پاک نے بچے کو واپس بھیج دیا، وہ قید سے آٹومیٹکلی چھٹ کر آ گیا اور ساتھ ساتھ میں اللہ پاک نے ان کو 4,000 بکریاں اور اونٹ بھی انعام میں دیا ہے، کیا ہم اس کو لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ اللہ پاک نے مال غنیمت تمہیں دیا ہے، تم اس کو استعمال کرو۔ معلوم ہوتا ہے تقوی کی دو برکتیں ہو گئی، ایک تو مشکلات سے، اللہ مشکلات کو اللہ دور کر دیتا ہے، چاہے وہ مشکل دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، دونوں سے اللہ نجات دے دیتا ہے۔ اور دوسری برکت کیا ہوئی اس آیت میں کہ اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کے خیال میں نہیں آ سکتا ہے کہ اللہ نے میرا کام کیسے کر دیا۔ تو رزق مراد ہے, رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں, کھانا ہی نہیں پینا ہی نہیں, اللہ اس کی ساری ضروریات کو پوری کر دیتا ہے, جو بھی ضرورت ہو اللہ پوری کر دیتا ہے. اسی لیے دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی جس میں اللہ پاک نے تین نعمتیں بیان فرمائی کہ تقوی والی زندگی گزارنے پر اللہ تین نعمتیں عطا فرماتے ہیں, ایک تو فرقان, نمبر دو کفارہ سیئات, اس کے گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے, اور ساتھ ساتھ میں تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کر دیتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, حضرت یہ فرقان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اب دشمن اس کا شیطان بھی ہے, اس کا نفس بھی ہے, اور ظاہری دشمن بھی ہے. تو آدمی تقویٰ والی زندگی گزاریں گے تو دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوگا, وہ ذلیل ہوگا, ایک نہ ایک دن وہ ذلیل ہوگا. یہ سامنے والے کی تقویٰ کی وجہ سے ہوتا ہے. جو آدمی تقویٰ والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ غیب سے اس کی مدد کر دیتا ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ چل رہے تھے, کیچڑ تھا, بارش ہوئی تھی, کیچڑ بہت زیادہ تھا, پانی بھی تھا, تو بزرگ چل رہے تھے. چلتے چلتے وہ چل رہے تھے تو ان کے پیر سے چلنے کی وجہ سے پانی کے چھیٹے گر گئے. سامنے ایک میاں بیوی نوجوان کپل جا رہے تھے, ان کے اوپر اس کی بیوی کے اوپر پانی کچھ گر گیا, تھوڑا کیچڑ والا پانی. تو اس کے شوہر نے اٹھایا ایک تماچا اور حضرت کو ایک تماچا مارا, اس بزرگ کو ایک تماچا مارا. اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا, چپ چاپ چلے گئے. اللہ والے ہوتے ہیں زبان سے کچھ نہیں کہتے, خاموش اختیار کرتے ہیں. غیب سے اللہ اس کو مارتا ہے. کہتے ہیں نا ہماری آواز میں, ہماری لکڑی میں آواز ہے, اللہ کی لکڑی میں آواز نہیں ہے. اللہ جب مارتا ہے تو اس کی لکڑی میں آواز نہیں ہے, ہماری لکڑی میں. ہم بدلہ لیں گے, تھوڑا سا لیں گے, اور اللہ جب لے گا تو اپنے بندوں سے. اللہ اپنا بدلہ نہیں لیتا, لیکن اپنے نیک بندوں کے بارے میں اللہ جب بدلہ لیتا ہے تو پھر بہت خطرناک ہوتا ہے. چلے گئے خاموش. یہ نوجوان اپنے گھر میں گئے, اوپر چل رہے تھے کہ شوہر اوپر سے نیچے گرا اور ڈرام سے مر گیا, گر کر مر گیا. یہ لڑکی اس کے پیچھے پیچھے دوڑی کہ تم نے کچھ ایسا کام کیا ہے, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, گر گیا. کہا میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا, میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کوئی بد دعا نہیں کی, میں نے صبر کیا ہے, میں نے صبر کیا ہے. کہا کہ تیرے محبوب نے تیری محبت میں مجھے مارا, تو میرے محبوب نے میری محبت میں تیرے شوہر کو مارا. تیرے محبوب نے تیری محبت میں بغیر قصور کے مجھے مارا ہے, تو میرا محبوب اللہ ہے جس کی میں اطاعت کرتا ہوں, اس اللہ نے میری محبت میں تیرے شوہر کو مارا ہے. معلوم ہوتا ہے جب بندہ تقویٰ والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں, اللہ اس کی نصرت فرماتے ہیں, شیاطین سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں, دشمنوں سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ فراست عطا فرماتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے, اور اس کی سمجھ بڑی لمبی ہوتی ہے, جس سے اس کے اچھے برے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی میں مغفرت کر دیتا ہوں اور اس کی لذیذوں کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. تقویٰ پر تین انعامات کا وعدہ کیا, اور جب اللہ تبارک و تعالی فضل اور احسان والے ہیں تو اس کی داد, اس کا دینا, اس کا کوئی اندھا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. وہ کتنا دے گا؟ جیسے میں نے اس دن سنایا تھا کہ ایک بادشاہ جا رہا تھا, بادشاہ چل رہا تھا, اور اس کے وزیر کے ساتھ, وزیر کے ساتھ چل رہا تھا. دیکھا ایک بڑا آدمی ہے, وہ کیا لگا رہا ہے؟ پلانٹ لگا رہا ہے, مینگو ٹری لگا رہا ہے, مینگو ٹری. 70 ایئرز کی اس کی عمر ہے, وہ پلانٹ لگا رہا ہے. تو اس وقت بادشاہ کو بھی سوجی کہ جا کر میں اس بوڑھے سے کچھ بات کروں, اور اس کو جا کر کہا بھائی 70 ایئرز, تمہارے پیر تو قبر میں لٹک گئے ہیں, پیر تو قبر میں لٹک گئے, ابھی مینگو ٹری لگا کے کیا کرو گے؟ تمہیں کہاں ملنے والا ہے؟ یہ بڑا ہوگا ٹری، وہاں تک میں تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اس بوڑھے نے کیا جواب دیا؟ اولڈ از گول ہوتا ہے نا کبھی کبھی، بوڑھے بھی عجیب ہوتے ہیں، بڑھیا بھی وہ جو جواب دیتی ہے بہت عجیب ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے جواب دیا، عجیب جواب، فرمایا پچھلوں نے لگایا تو اگلوں نے ہم نے کھایا، پچھلوں نے یہ ٹری لگائے تو ہم نے مینگو کھایا، اب ہم لگائیں گے تو اگلے کھائیں گے۔ پچھلوں نے لگایا تو ہم نے کھا لیا، اب ہم لگائیں گے تو ہم چلے جائیں گے تو اگلے کھائیں گے۔ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا اس کے جواب کے اوپر۔ وزیر سے کہا ایک 1000 درہم اس کو انعام دے دو۔ 1000 درہم اس کو انعام دے دیا۔ تو وہ بوڑھا تو بوڑھا تھا، بوڑھا تو بوڑھا تھا، اس نے پھر کہا ہنستے ہوئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیوں ہنسے ہو؟ کہا ایک اور بات میرے دل میں آئی۔ کہا کیا ہے؟ کہا پچھلوں نے مینگو ٹری لگایا تو ہم کو ملا ہے، میں تو ابھی لگا رہا ہوں اور مجھے تو مل گیا، میں تو ابھی لگا ہی رہا ہوں اور مجھے تو مینگو مل گیا۔ 1000 درہم تو اور خوش ہو گیا یہ تو، کہ ایک اور 1000 درہم اس کو انعام دے دو، 1000 درہم اور دے دو اس کو۔ تو وہ بوڑھا تو بوڑھا تھا پھر ہنسنے لگا، کہ ایک اور بات میرے دل میں کیوں ہنس رہا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا تو اس نے کہا پچھلوں نے مینگو ٹری لگایا تو سال میں 1 مرتبہ مینگو آتی ہے، میں تو ابھی لگا رہا ہوں تو سال میں 2 مرتبہ آ گئی، یعنی 2000 مل گئے، 1000 کے ساتھ دوسرا بھی 1000۔ تو میں نے جب لگایا ہی ہے تو 2 مرتبہ میرے ٹری نے تو مینگو مجھے دے دیا ہے۔ تو بادشاہ اور خوش ہو گیا، 1000 اور دے دو۔ وزیر نے کہا آگے چلو ورنہ جیب ختم ہو جائے گا، جیب میں جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے بادشاہوں کی یہ حالت ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کی یہ حالت ہے، جب یہ خوش ہوتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اس کی فرما برداری کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے، اس کے انعام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تقویٰ پر کیسے کیسے انعام اللہ، اس لیے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ تقویٰ پر اللہ کیا انعام دیتا ہے، کیا کیا نعمتیں دیتا ہے۔ قرآن بڑا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہم سب کو نوازے اور ان نعمتوں کا ہم سب کو مستحق بنائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، جو دعا میں آپ تم کو بتاتا ہوں، روزانہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور مانگا کریں، تقوی کی دعا ہے، اللہ سے تقوی مانگنا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ یہ دعا مسلم شریف کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام مسلم نے نقل فرمائی ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا کرتے تھے اور امت کو بتلایا کہ کیا مانگنا ہے۔ اللہم، چاہے عربی میں مانگ لے یا اردو میں مانگ لے، اپنی زبان میں مانگ لے، کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ، انی اسألوکا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کتنے؟ 4 چیزوں کا سوال ہے اس میں، 4 چیزیں۔ اے اللہ، اللہم انی اسألوکا الہدا، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، کتنی بڑی دعا ہے، ہدایت مانگتا ہوں۔ نمبر 2، وتقا، تقا کے معنی، اے اللہ تقوی والی زندگی مانگتا ہوں، تقوی والی زندگی مانگتا ہوں۔ اور نمبر 4، والعفاف، اے اللہ میں پاک دامن والی، پاک دامن والی یعنی بالکل گناہ نہ کروں، پاک دامن والی زندگی مانگتا ہوں، کہ میری زندگی پاک دامن ہو، بالکل صحیح ہو۔ والعفاف، اور چھوٹی چیز والغنا، غنا کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ میں ہر وقت تجھ سے مانگو، اور کسی سے نہیں، تجھ سے مانگو۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کیا دعا کرتے تھے، اللہ جس طرح تو نے میری یہ پیشانی کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے سے بچائی ہے، جس طرح تو نے میری پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے بچایا ہے، اسی طرح لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی میری حفاظت کر لینا۔ امام احمد بن حنبل یہ دعا کرتے ہیں، عجیب۔ اسی لیے ہم نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حلال دینا، حرام سے میری حفاظت کرنا، واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ تیرے فضل سے تو مجھے غنی کر دینا، اوروں کا محتاج نہ بنانا، مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، والغنا کا یہی مطلب ہے، اے اللہ میں بوڑھا ہو جاؤں مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ بنانا، چلتا پھرتا رہوں اور کلمہ پڑھتا ہوا تیرے پاس آ جاؤں، کسی کا محتاج نہیں، آنکھوں سے معذور نہ کر دینا، کانوں سے معذور نہ کر دینا، زبان سے معذور نہ کرنا، دماغ سے معذور نہ کرنا، پیر سے معذور نہ کرنا، ہاتھوں سے معذور نہ کرنا، گھر سے مجھے معذور نہ کرنا، مجھے نعمت دینا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اور کلمے پر زندگی گزاروں اور چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ذکر کرتے ہوئے تیرے پاس آ جاؤں، ایسی زندگی، کتنی اچھی دعائیں، اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، یہ چار چیزیں ہیں، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت اور تقوی اور پاک دامن والی زندگی، اور غنا کا سوال کرتا ہوں، اور غنا بھی عجیب، یعنی دوسروں سے، مخلوق سے بے نیازی، تو میری ہر ضرورت کو پورا کر دینا، کسی کا محتاج نہ بنانا، یہ چار دعائیں آپ سیکھ کر جاؤ، انشاءاللہ اللہ پاک زندگیوں میں تقوی پیدا کر دے گا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر کرم فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما، اللہ میں ہدایت نصیب فرما، اللہ ہماری زندگیاں پاک دامن بنا دے، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اے اللہ توبہ کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، یا اکرم الاکرمین ہماری دنیا بھی بنا دے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، اللہ ہماری قبر بھی بنا دے، ہماری قبر بھی بنا دے، اللہ اللہ بہت ڈر لگتا ہے قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، لیکن اللہ تو رحم الرحیمین ہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور تو مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، اے اللہ ہم نے تیرے پیارے حبیب کے فرمان کو بیان کیا ہے، حدیث پڑھی ہے، سیکھی ہے، سکھائی ہے، سنی ہے، سنائی ہے، اللہ اللہ اس حدیث کی برکت میں، اس حدیث کی برکت سے اے اللہ ہماری دنیا بھی سکون والی بنا دے، ہماری قبر بھی اے اللہ عافیت والی بنا دینا، اور آخرت میں بھی سکون دے دینا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا، ہماری اعلی اولاد کو نیک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا دے، لا اللہ ہماری اولادوں کی اولادوں کو، نسلوں کو اے اللہ علماء اور حفاظ میں سے پیدا فرما دینا، الہ العالمین یا اللہ ہماری روزیوں میں اللہ بے انتہا برکت دے دینا، حرام سے ہماری حفاظت کر لینا، حلال دے دے، حلال دے دے، حرام سے حفاظت فرما، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما، تو غیب سے ہماری نصرت فرما، اے اللہ تو غیب سے ہماری نصرت فرما، تو غیب سے ہماری نصرت فرما، یا کرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ہماری نمازوں میں عبادتوں میں خشوع نصیب فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے فرضوں کو قبول فرما، ہمارے اہل عطیات کو قبول فرما، صدقات کو قبول فرما، اے اللہ بہت ساری چیزیں مانگنی ہیں مانگنا نہیں آتا، اپنے فضل سے اپنے کرم سے نصیب فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتہ، الحمدللہ.